ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد إعلاء كلمة حق عند سلطان جائر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يزرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله صدق الله رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے, توڑ کر سلسلہ رسن سیاست کا فسوں ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے, خوف اندیش و تعزیر سزا رہنے دے, میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے, مالک روز مکافات کو راضی کر لے, حق میں وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے. میرے واجب الاحترام سپلے ٹاؤن جھنگ کے غیور نوجوانوں اور دوستوں, آج بڑے طویل عرصے کے بعد آپ حضرات کے اس جامعہ عربیہ عثمانیہ مسجد میں حاضری کا اتفاق ہوا ہے. مجھے کہا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے تحریک آزادی ہند اور تحریک پاکستان میں علماء کے کردار پر روشنی ڈالوں. آپ کی توجہ اور بیداری اور غور و فکر اگر باقی ہے تو انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور آپ کو معلوم ہوگا کہ زندانوں کی اوٹ میں رہ کر دار و رسم کی سیاست کو عبور کرتے ہوئے کالا پانی کے سنگلاخ سناروں میں کون سے لوگ گئے اور ملٹا کے جزیرے میں جا کر کس نے نغمہائے آزادی کے گیت گائے. میرے دوستو, حق و صداقت کی آواز ہر دور میں بلند ہوتی رہی ہے, حق و باطل کی ٹکر ہر دور میں رہی ہے, حق قاتل کی آویزش ہر دور میں قائم رہی ہے. باطل ہمیشہ دنیا کی طاقت لے کر آتا رہا اور حق ہمیشہ صداقت کا پرچم لے کر آتا رہا. باطل ہمیشہ غرور اور تکبر کے لباس میں آیا, حق ہمیشہ درویشی اور فقر کا پیکر بن کے آیا. دنیا نے دیکھا کہ باطل ہمیشہ سرنگوں ہوا اور حق کا پرچم آندھیوں میں بھی لہرایا جاتا رہا. میرے دوستو, تاریخ کے اوراق سے پردہ ہٹا کر اور غور و فکر کی عینک لگا کر اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہمیں صاف طور پر نظر آتا ہے کہ باطل اگر نمرود کی شکل میں آیا تو حق ابراہیم کی شکل میں آیا, باطل اگر فرعون کی شکل میں آیا تو حق موسیٰ کی شکل میں آیا, باطل بنی اسرائیل کے خونخواروں کی شکل آیا تو حق عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں آیا, باطل قیصر و کسریٰ کی شکل میں آیا تو حق محمد رسول اللہ کی شکل میں آیا, باطل حجاج ابن یوسف کی شکل میں آیا تو حق سعید ابن جبیر کی شکل میں آیا, باطل خلیفہ منصور کی شکل میں آیا تو حق امام ابو حنیفہ کی شکل میں آیا, باطل معتصم باللہ کی شکل میں آیا تو حق احمد بن حنبل کی شکل میں آیا, باطل نظام الملک بادشاہ کی شکل میں آیا تو حق امام غزالی کی شکل میں آیا, باطل فتنہ تاتار کی شکل میں آیا حق امام ابن تیمیہ کی شکل میں آیا, باطل جلال الدین اکبر کی شکل میں آیا حق مجدد الف ثانی کی شکل میں آیا, باطل فتنہ انوزج کی شکل میں آیا تو حق شاہ ولی اللہ کی شکل میں آیا, باطل راجہ رنجیت سنگھ کی شکل میں آیا حق شاہ ولی اللہ کی شکل میں آیا, باطل رنجیت سنگھ کی شکل میں آیا حق شاہ اسماعیل کی شکل میں آیا, باطل انگریز کی شکل میں آیا تو حق علماء دیوبند کی شکل میں آیا. اس دین کے لیے, اس قرآن کے لیے, اس شریعت کے لیے, اس اسلام کے لیے جو مجھے اور آپ کو یہاں گھر میں بیٹھے بٹھائے مل گیا, اس اسلام کے لیے تاجدار رسالت کے دندان شہید کیے گئے, اس اسلام کے لیے رسول اللہ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, اس اسلام کے لیے پیغمبر کے چہرہ اقدس پہ کورا کرکٹ ڈالایا, اس اسلام کے لیے بلال حبشی کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا, اس اسلام کے لیے سمیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی گئے, اس اسلام کے لیے زریرہ کی آنکھیں نکال دی گئی, اس اسلام کے لیے لبینہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی, اس اسلام کے لیے نہدیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے, اس اسلام کے لیے بدر کے میدان میں 14 صحابہ شہید کیے گئے, احد کے میدان میں 70 صحابی شہید کیے گئے, خیبر کی جنگ میں 19 صحابی شہید کیے گئے, حضور علیہ السلام کے 23 سالہ دور نبوت میں 256 صحابی شہید کیے گئے اور خلافت راشدہ کے 50 سالہ دور میں 27,000 صحابی شہید کیے گئے. اس دین کے لیے امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا, اس دین کے لیے امام مالک کا منہ کالا کر کے مدینہ کی گلیوں میں پھرایا گیا, اس دین کے لیے امام شافی پہ کفر کا فتویٰ لگایا گیا, اس دین کے لیے امام نسائی کو مسجد کے صحن میں شہید کر دیا گیا, اس دین کے لیے امام بخاری کو دھکے دے دے کر بخارا سے نکالا گیا, اس دین کے لیے امام مسلم کو اذیتیں دی گئی, اس دین کے لیے جلال الدین اکبر کے دربار میں اور جہانگیر کے دربار میں مجدد الف ثانی کو ہتھکڑیاں لگا کر پیش کیا گیا, اس دین کے لیے شاہ ولی اللہ کے انگوٹھے کاٹ دیے گئے, اس دین کے لیے شاہ عبد العزیز کو اتنا مارا گیا کہ آخر عمر میں نبی نہ ہو گئے, اس دین کے لیے شاہ اسماعیل کو
بالا کوٹ کے پہاڑوں پر ذبح کر دیا گیا اس دین کے لیے. سید احمد شہید کی گردن سجدے کی حالت میں کاٹ دی گئی, لیکن کسی نے دین کو نہیں چھوڑا. میرے دوستو, 1400 سال کی پوری تاریخ استقلال استقامت سے بھری ہوئی تاریخ. بھائی یہ پنکھا بند کر دیں. استقلال اور استقامت کی زندہ جاوید تاریخ ہے, زندہ جاوید کہانی ہے. آج اسی 1400 سال کی تاریخ سے منسلک ایک گروہ اور ایک قافلے کی داستان بڑے مختصر الفاظ میں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرے دوست, سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ دیوبند نے تحریک آزادی ہند میں حصہ کیوں لیا. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ویسے توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ کی ضرورت ہے. تاریخ کا موضوع خشک ہوتا ہے, یہ بات ذہن رکھیں. حضرت علامہ احسان الہی ظہیر, اللہ تعالی اس کی عظمت کو فروزہ کرے, ان کے شہادت کے موضوع پر کچھ باتیں انشاءاللہ میں تقریر کے آخر میں ضرور کروں گا. بڑا المناک واقعہ ہے, بڑا دکھ والا واقعہ ہے, اور یہ اتنا بڑا دکھ ہے کہ زبان سے اس دکھ کا اظہار ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ علامہ احسان الہی ظہیر بہت اونچے مرتبے پر فائز تھا, اپنے علم میں, اپنی بہادری میں, اپنی سوچ بوجھ میں, دین کے جذبے میں. آج ہر پاکستانی کی آنکھ اشکوار ہے, لیکن اس موسم میں, اس ماحول میں ایک بدعت فروش ملا نے ہمارے سمندری میں کہا, مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. یہ بے حس لوگ, میں نے کہا مردود جنت البقیع میں دفن ہوتا ہے. اور مردود تو تم ہو جس کو, جن کو مکہ مدینے سے نکال دیا گیا, وہ تو مرنے کے بعد جنت البقیع میں موجود ہے, تم زندگی میں مردود کرا دے دیے گئے. ایسے بدتنت لوگ موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ آج تاریخ کے اس رخ کو بھی سامنے لایا جائے. ٹھیک ہے نا؟ کہ یہ لوگ کس کی پیداوار ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ذکر کروں گا مختصر, اگر تفصیلی ذکر ہو تو آپ اس کو پچا نہیں سکیں گے. سیدھی بات ہے, نہیں ہاضمے کے مطابق ہوگا انشاءاللہ, جتنا ہاضمہ ہوگا اتنا ہی. ہائے ہائے میرے دوست, آج سے 40 سال قریب پہلے یہ جو پاکستان ہے نا, یہ اور ہندوستان اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش, یہ ایک ملک تھا, اور اس کو تاریخ کی زبان میں کہتے تھے بر صغیر. کیا کہتے تھے؟ اس پر انگریز کا تسلط تھا. حالانکہ جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ 1601 سے پہلے ہندوستان پر انگریز کا نام و نشان نہیں تھا. انگریز 1601 میں ہندوستان میں قدم رکھتا. یار یہ پنکھے بھی بند کر جو کریں, توجہ ہے نا بھائی؟ 1601 میں وائس سرائے برطانیہ کی اس تاریخ کو سمجھنے کے لیے 1601 کی تاریخ جاننا ضروری ہے کہ 1601 میں برطانیہ سے ایک تجارتی کمپنی آئی جس کا نام تھا ایسٹ انڈیا کمپنی. ہندوستان کی تجارت بڑی مشہور تھی, کپڑا بڑا مشہور تھا, ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. وہ تجارتی کمپنی آئی بمبئی کے ساحل پر,
واسکو ڈی گاما کے ذریعے اس کا پڑاؤ ہوا اور ہندوستان کے مغل حکمران مغل حکمران کی ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے اس کمپنی کا استقبال کیا, انگریزوں کا استقبال انہوں نے کیا کہ بھئی یہ بڑے اچھی تجارت والے ہو گئے, تاجر آئے ہیں. جیسے پاکستان میں کوئی غیر ملکی فرم آئے تو لوگ کہتے ہیں جی بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی تجارت. اسی طرح انگریزوں کو خوش آمدید کہا گیا. انگریز بڑا چالاک تھا, وہ 100 سال کے عرصے کے اندر اندر اس کمپنی نے ہندوستان کی ساری تجارت پر قبضہ کر لیا اور 4 بڑے بڑے صوبوں پر اپنی حکومت قائم کر دی. مکمل تسلط نہیں ہوا. اس اثنا میں سن 1724 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا عروج تھا. شاہ ولی اللہ کے دور میں پورے ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت قائم نہیں ہو سکی تھی, کچھ علاقوں پر ان کی عملداری تھی, لیکن جس جس صوبے پر انگریزوں کی عملداری تھی وہاں عیسائی چوکوں میں کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے تھے, اسلام کا مذاق اڑاتے تھے. یہ سلسلہ اتنا آگے بڑھا کہ سن 1764 میں جب شاہ ولی اللہ فوت ہوئے تو ان کی مسند پر ان کے بڑے صاحبزادے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ براجمان ہوئے تو انہوں نے اپنے والد کی مسند پر بیٹھ کر سب سے پہلے فتویٰ جاری کیا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا مسلمانوں پر فرض ہو چکا. یہ پہلا فتویٰ تھا جو انگریز کے خلاف شاہ عبد العزیز نے جاری کیا. اس فتوے پر عمل کس نے کیا؟ اس فتوے پر عمل کرنے والا ایک 18 سال کا نوجوان تھا جس کا والد انگریز ہی کے ایک محکمے کا سپاہی تھا, لیکن اس نے جب یہ دیکھا کہ چاروں طرف انگریز ظلم کر رہا ہے اور قرآن اور دین کا مذاق اڑا رہا ہے تو اس 18 سال کے لڑکے نے 7,500 کی فوج تیار کر کے انگریز کے خلاف علم بغاوت بلند کیا, اور وہ 7,500 کا لشکر تیار کرنے والا 18 سال کا نوجوان شاہ عبد العزیز کے فتح کی بنیاد پر انگریز کے خلاف جہاد کرنے پر آمادہ ہوا. اس لڑکے کو تاریخ کی زبان میں فتح علی سلطان ٹیپو کہا جاتا رحمت اللہ. یہ سن 1792 کی بات ہے. سن 1792 میں سلطان ٹیپو نے شاہ عبد العزیز کے فتوے پر عمل کر کے انگریز کے خلاف پہلی مرتبہ ہندوستان میں علم بغاوت بلند کیا. سلطان ٹیپو کون تھا؟ اپنے دور کا کتب تھا. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں لکھا ہے سلطان ٹیپو اپنے دور کا بہت بڑا ولی تھا, اور مشن حیدری میں لکھا ہے کہ سلطان ٹیپو نے ساری زندگی اپنی داڑھی پہ اس طرح نہیں پھرایا, لیکن آپ جو اس کی تصویر کتابوں میں دیکھتے ہیں اس سلطان ٹیپو کی داڑھی نہیں ہے, یہ سلطان ٹیپو کی اصلی تصویر نہیں ہے. سلطان ٹیپو نے ساری زندگی اپنی داڑھی پہ اس طرح نہیں پھرایا, وہ اپنے دور کا کتب اور ولی تھا. مولانا حسین احمد ولی فرماتے ہیں کہ سلطان نے میسور کی جامع مسجد بنائی تو اعلان کیا کہ اس جامع مسجد میں سب سے پہلے آدمی وہ جماعت کرائے, وہ عالم جو صاحب ترتیب ہو. صاحب ترتیب اس عالم کو کہتے ہیں کہ جس کی 5 نمازیں اکٹھی کبھی قضا نہ ہوئی ہوں. کوئی عالم آگے نہ بڑھا تو خود سلطان ٹیپو مسلح پر کھڑا ہوا اور اسے کہا کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں آج تک میری 5 نمازیں کبھی قضا نہیں ہوئی. سلطان ٹیپو اتنا بڑا ولی تھا, اتنا بڑا بہادر تھا. 1932 میں مولانا ظفر علی خان سرنگا پٹم کے قلعے پر جاتا ہے اور سلطان ٹیپو کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ ہند کو محرم اسرار وفا تو نے کیا, ہند کو محرم اسرار وفا تو نے کیا, حق وفاداری یہ مشرق کا ادا تو نے کیا. ہند میں آج جو یہ جذبہ بیداری ہے یہ تیرے ہی شعلہ اسرار کی گلکاری ہے. سلطان ٹیپو کی جنگ نے انگریز کے خلاف پہلی مرتبہ نفرت کا بیج بویا. میرے دوستو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک بات سماعت فرمائیں. تو شاہ ولی اللہ ہندوستان کا پہلا عالم ہے جس نے پورے اسلام کی 1100-1200 سالہ تاریخ میں اس وقت قرآن پاک کا ترجمہ عربی زبان سے فارسی میں کیا تھا. چونکہ ہندوستان کی اس وقت سرکاری زبان فارسی تھی, شاہ ولی اللہ نے قرآن کو فارسی میں کیا. ان کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے فارسی میں قرآن کی تفسیر لکھی. ان کے دو بیٹے شاہ عبدالقادر اور شاہ رفیع الدین نے فارسی سے اردو میں قرآن کا ترجمہ کیا. اور اس وقت سب سے زیادہ جس ترجمے کو وقت حاصل ہے وہ شاہ عبدالقادر اور شاہ رفیع الدین کا اردو ترجمہ ہے. دنیا کے سارے اردو کے تراجم اسی اردو ترجمے سے لکھے گئے. شاہ ولی اللہ کے چوتھے بیٹے کا نام شاہ عبدالغنی ہے, اور شاہ عبدالغنی ہی کے فرزند کا نام شاہ اسماعیل شہید ہے. میرے دوستو سلطان ٹیپو کے بعد نواب سراج الدولہ نے انگریز کا مقابلہ کیا. نواب سراج الدولہ جنگ پلاسی لڑتا ہے جو 22 گھنٹے جاری رہتی ہے. بلاخر نواب سراج الدولہ بھی شہید کر دیا جاتا ہے. میں آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتا ہوں, انگریز نے سلطان ٹیپو کے سپہ سالار میر صادق کو جو شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا تھا اس کو 950 مربع زمین دے کر خرید لیا. اور عین لڑائی کے موقع پر جب سلطان لڑ رہا تھا وہ سلطان ٹیپو کا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا, اور سلطان ٹیپو تنے تنہا سرنگا پٹم کے قلعے پر لڑتا ہوا اور یہ کہتا ہوا شہید ہو گیا. شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر. نواب سراج الدولہ کے سپہ سالار میر جعفر کو انگریز نے 650 مربع زمین دے کر خرید لیا. یہ انگریز کی پالیسی تھی کہ جگیر دے کر پیسہ دے کر انگریز خریدتا تھا. ایک بات ضمنی طور پر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ نہیں دیکھتے دلتانے توانے قریشی گیلانی جتوئی رئیسانی اور جناب علی بڑے بڑے نواب اس وقت جو ہندوستان پاکستان میں ہیں جن کی 500-500 مربع زمینیں ہیں. یہ ساری زمینیں ان کے آبا و اجداد کو انگریز کے گھوڑے کے خرخرے ملنے کے بدلے میں اور مسلمان قوم سے غداری کرنے کے بدلے میں کو ملی. ورنہ مجھے بتائیں کہ ایک طرف عطا اللہ شاہ بخاری جس کا جنازہ کرائے کے مکان سے اٹھتا ہے, جس کا جنازہ کھتر کے کپڑوں سے اٹھتا ہے, اور ایک طرف دلتانہ ہے جو کئی 1000 ایکڑ زمین کا مالک ہے. لیکن اس ملک کا وفادار وہی دلتانہ رہا کہ جو ساری زندگی ریز کے گھوڑوں کی لیپ چارتا رہا, اور عطا اللہ شاہ بخاری جو سونے کا محل بنا سکتا تھا لیکن اس نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے برطانیہ کے اقتدار کو روند ڈالا تھا, اور کھدر کے کپڑوں میں جنازہ جس کا اٹھا, 40 سال اس قوم کے در و دیوار کو جس نے اللہ کا قرآن سنایا اس کو لوگ کہتے ہیں یہ ملک کا وفادار نہیں تھا. وفادار وہ ہوا جو انگریز کے گھوڑوں کی لیپ چاڑتا رہا, اور غدار وہ ہوا جو ساری زندگی قوم کو قرآن سناتا رہا. میرے دوستو سلطان ٹیپو اور نواب سراج الدولہ کی شہادتوں کے بعد ہندوستان میں ایک اور واقعہ پیش آیا. انگریز آہستہ آہستہ کامیاب ہو رہا تھا. وہ واقعہ یہ تھا کہ یہ پنجاب جس پر میں اور آپ موجود ہیں, اس پنجاب پر اس وقت راجا رنجیت سنگھ کی حکومت تھی. یہ 1826 کی بات ہے. شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز, شاہ عبدالعزیز کے شاگرد سید احمد شہید, سب کہو رحمت اللہ علیہ. سید احمد شہید کا تعلق تھا رائے بریلی سے. کس سے تعلق تھا؟ ہندوستان میں بریلی نام کے دو شہر ہیں, ایک رائے بریلی ایک الٹے بانس بریلی. رائے بریلی سے سید احمد بریلوی پیدا ہوئے, اور الٹے بانس بریلی سے الٹے حضرت صاحب پیدا ہوئے. سمجھ گئے بھائی؟ الٹے حضرت صاحب کو سمجھ لیا. ان کی الٹی چال یہ ایک علیحدہ موضوع ہے, لیکن وہ الٹے بانس بریلی سے تعلق رکھتے. سید احمد بریلوی شاہ اسماعیل شہید کے پیر تھے, اور شاہ اسماعیل شاہ عبدالعزیز کے بھتیجے تھے. گویا کہ شاہ عبدالعزیز نے اپنے شاگرد شاہ سید احمد شہید کے پاس اپنے اپنے بھتیجے شاہ اسماعیل کو بھیجا کہ جاؤ جا کر رائے بریلی میں سید احمد شہید کے قدموں میں وقت گزارو. حالانکہ شاہ اسماعیل شہید خود اتنا بڑا عالم تھا، ولی تھا، کہ 30,000 پیغمبر کی حدیثیں شاہ اسماعیل کو زبانی یاد تھیں، 30,000 حدیثوں کا حافظ. اور میری معلومات سید احمد شہید سے بڑا پیر ہندوستان کی 500 سالہ تاریخ میں نہیں ملتا. سید احمد شہید کے بارے میں تنقید کرنا آسان ہے، لیکن مجھے بتاؤ ہندوستان شہید کی تاریخ میں لیتے ہیں کہ 1826 میں ایک آدمی نے آ کر سید احمد شہید کو بتایا کہ تم یہاں بیٹھے ہو، اللہ اللہ کرتے ہو، اور پنجاب کی لاہور کی جامع شاہی مسجد میں راجا رنجیت سنگھ شہید کو بتایا کہ تم یہاں بیٹھے ہو، اللہ اللہ کرتے ہو، اور پنجاب کی لاہور کی جامع شاہی مسجد میں راجا رنجیت سنگھ نے مسجد کو استبل بنا دیا، گھوڑے باندھے مسلمان لڑکیوں کو بے آبرو کرنا شروع کر دیا. چنانچہ سید احمد شہید نے اسی وقت شاہ اسماعیل شہید کو بھیجا کہ جب معائنہ کر کے آؤ. شاہ اسماعیل معائنہ کر کے واپس گئے تو انہوں نے بتایا کہ مسلمان قوم کی آبرو مٹ رہی ہے، اسلام کا مذاق اڑا جا رہا ہے، جہاد فرض ہے. سید احمد شہید نے 1870 میں اعلان جہاد کر دیا سید احمد شہید نے راجا رنجیت سنگھ کے خلاف، اور فوجی بھرتی کا اعلان کیا. 9,500 کے قریب اپنے نوجوان مریدوں کو اپنی فوج میں بھرتی کر کے سید احمد شہید رائے بریلی سے قافلہ مجاہدوں کا لے کر درہ خیبر ہوتے ہوئے درہ بولان سے ہوتے ہوئے درہ خیبر سے ہوتے ہوئے پشاور پر آ کر لا کرتے ہیں. اس وقت پشاور صوبہ سرحد یہ سارا پنجاب میں شامل تھا، علیحدہ صوبہ نہیں تھا. گویا کہ رنجیت سنگھ کی حکومت پشاور تک تھی. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے اور شاہ اسماعیل نے پشاور پر حملہ کر کے پہلے حملے میں پشاور کو فتح کیا. پشاور کو فتح کر کے پشاور کے چوک میں، چوک یادگار میں سید احمد شہید کے امیر المومنین ہونے کا پرچم لہرا دیا گیا. یہ 1827 یکم مئی اتوار کا دن تھا یہ جس دن پشاور فتح ہوا، اور پشاور کے شہر میں سید احمد شہید کی حکومت کا اعلان کیا گیا. پہلے دن ہی شراب پر پابندی لگا دی گئی، جوئے پر پابندی، سٹے پر پابندی. اور آپ اتفاق دیکھیں کہ اسی پشاور کے شہر میں جب شاہ اسماعیل کا ایک روحانی فرزند مفتی محمود پر سر اقتدار آتا ہے، تو جس دن مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے پشاور پر اپنا اقتدار قائم کیا، پشاور پر حکومت بنائی اور شراب پر پابندی لگائی، اس دن بھی یکم مئی اتوار ہی کا دن تھا. وہ 1827 یکم مئی اتوار کا دن تھا جب شاہ اسماعیل نے پشاور میں شراب پر پابندی لگائی، اور جس دن مفتی محمود نے پشاور شراب پر پابندی لگائی وہ دن بھی 1872 یکم مئی اتوار کا دن تھا. میرے دوستو 1827 سے لے کر 1831 تک شاہی سید احمد شہید نے پشاور فتح کیا، اطمان دہی، چار سب داشن، کیاری، اکوڑا سب علاقے فتح کیے. جس علاقے کو سید احمد فتح کرتے اس علاقے میں چھ مہینے گزارے, چار مہینے گزارے. پھر آخر یہ قافلہ 1831 کو بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر پہنچا. یکم مئی 1831 بالا کوٹ کے پہاڑوں پر یہ قافلہ پہنچتا ہے, اور 2 مئی کو بالا کوٹ میں سکھ حکمران راجن جیت سنگھ کی فوجوں سے مقابلہ ہو جاتا. اس مقابلے کے نتیجے میں 450 رضاکار شہید ہوئے. سید احمد تہجد کی حالت میں تھے کہ ان کی گردن کاٹ دی گئی. شاہ اسماعیل دست بدست جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے. بالا کوٹ کوئی ہندوستان میں نہیں ہے, مانسیرا کے قریب ہے, جاؤ جا کر دیکھو. آج پاکستان کا ایک بدعت فروش ملا کہتا ہے کہ سید احمد اور شاہ اسماعیل کو سکھوں نے مار دیا. نہیں, اپنے لوگوں نے مار دیا. وہ نعوذ باللہ سکھوں کا ایجنٹ تھا, وہ ہندوؤں کا, انگریزوں کا ایجنٹ تھا. آج یہ کہتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ ایجنٹ کبھی میدان جہاد میں گردن نہیں کٹایا کرتے. اور ایجنٹ تو مربے لیتے ہیں, ایجنٹ تو جگیریں لیتے ہیں, ایجنٹ تو جناب علی معافی نامہ لیتے ہیں, ایجنٹ تو کاسائے گدائی لے کر پھرتے ہیں, ایجنٹ تو گھوڑوں کے خرخرے ملتے ہیں, ایجنٹ تو مربے زمینوں کے لیتے. لیکن شاہ اسماعیل کو کیا تھا, سید احمد کو کیا تھا کہ خان وعدہ رسالت کے چشم و چراغ دلی سے آرام کا بستر چھوڑ کر بلا کوٹ کے پہاڑوں پر آ کر سو گئے, اور اپنے بچوں کو یتیم کرا گئے, اپنی بیویوں کو بیوہ کرا گئے, اور بالا کوٹ کے پہاڑ پہ, بالا کوٹ کے بازار میں جائے, سید احمد شہید دفن ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سید احمد شہید کا سر دفن ہے اور دوسری طرف ان کا گھر بن ہے. مجھے بتاؤ کیا بات تھی, جو پیر تھا خانقاہ کا اس کی ضرورت کیا تھی کہ وہ اپنی گردن کے ٹکڑے کرائے, اپنے جسم کے ٹکڑے کرائے, بالا کوٹ کے پہاڑوں پر ہو جائے. نہ کوئی سڑکیں ہیں, نہ کوئی راستہ ہے, ایک پہاڑ ہے, فلک بوس پہاڑ ہے, اور جناب سنگلا وادیاں ہیں. ان وادیوں میں جا کر وہ سو گیا, اور دنیا کو اس نے بتایا, سید احمد نے اور شاہ اسماعیل نے, کہ ہم بدر و حنین کے غازیوں کے وارث ہیں, ہم گردن کٹا سکتے ہیں, سر جھکا نہیں سکتے. ہر سال مئی کے پہلے ہفتے میں میں بالا کوٹ مدرسہ شہیدیہ کے جلسے میں قاضی خلیل کے پاس جاتا ہوں, تو مجھے وہاں جا کر جب شاہ اسماعیل شہید کے منار پہ جو پہاڑی کے اوپر ہے 450 رضاکاروں کی شہیدوں کی جو قبریں نہیں ملی, تو مجھے آج بھی شورش کا وہ شعر یاد آتا ہے جس میں شورش نے کہا تھا, جب بالا کوٹ میں پہنچتا ہوں تو وہ شعر زبان پر آتا ہے, جس میں شورش نے کہا, اے سرزمین بالا کوٹ اے مدفن شاہ شہید, اے سرزمین بالا کوٹ اے مدفن شاہ شہید, تیری خاک پاک میں خابیدہ ہے مرد شہید, اور آج تک کنہار کے نغموں میں ان کا سوز ہے, شب ایما وادی کاغان میں افروز ہے. اور شورش کہتا ہے, شہیدان بالا کوٹ کا دیری نہ یہ ہم پہ قرض ہے. بڑی قابل غور بات ہے, شہیدان بالا کوٹ کا دیری نہ یہ ہم پہ قرض ہے کہ شرک کی عمارت کو ڈھانا ہمارا فرض ہے. شہیدان بالا کوٹ کا دیری نہ یہ ہم پہ قرض ہے کہ شرک کی عمارت کو ڈھانا ہمارا فرض ہے. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے جو تقویت الایمان کتاب لکھی, اس کتاب کو پڑھ کر کئی لاکھ سپاہ نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے. اسی کتاب کو پڑھ کر مولانا عبید اللہ سندھی نے پیغمبر علیہ السلام کا دین قبول کیا ہے. آج اسی کتاب کا سہارا لے کر بدعت فروش ملا کہتا ہے کہ یہ نعوذ باللہ نبی کا گستاخ ہے, جس نے شرک کی جڑوں کو کاٹا, جس نے بدعت کے ایوان پہ لرزہ پاری کیا, وہ شاہ اسماعیل کی ذات ہے. اس قافلے میں سید احمد شہید کے ایک مرید تھے جس کا نام تھا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, اور سب کہو رحمت اللہ علیہ. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ یہ سید احمد شہید کے مریدوں میں سے تھے, اور حاجی امداد اللہ ہندوستان کی وہ شخصیت ہے کہ جس پر بریلوی اور دیوبندی دونوں متفق ہیں. بریلوی بھی کہتے ہیں ہمارے پیر تھے, دیوبندی بھی کہتے ہیں حاجی امداد اللہ ہمارے پیر تھے. دیوبندی تو پیر کے پیر کو بھی پیر کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا بھائی, حاجی امداد اللہ کے پیر ہیں سید احمد شہید, تو دیوبندی کو بھی اپنا پیر کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں. لیکن اہل بدعت پر مجھے بڑی حیرانی ہوتی کہ وہ حاجی امداد اللہ کو پیر کہتے ہیں اور ان کے پیر کو کافر کہتے ہیں.
کہ سید احمد شہید فرمان نہیں تھے اور حاجی امداد اللہ ہمارے پیر ہیں. بھائی جس پیر کو تم پیر کہتے ہو, جس ولی کو اپنا پیر سمجھتے, اس پیر کے پیر کو جہاں سے اس کو فیضان ملا اس پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہو, فیض تمہارے باپ کے راستے سے آئے گا؟ ایسا ہی فیض آئے گا؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پہلے خلیفہ ہیں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ, اور حاجی امداد اللہ کے کل 42 خلفاء ہیں. 42 خلفاء میں 42 خلیفہ پیر میر علی شاہ گولڑوی. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے خلیفہ مولانا رشید احمد گنگوہی, دوسرے خلیفہ مولانا قاسم نانوتوی, اور آخری خلیفہ پیر میر علی شاہ گولڑوی. اب فیصلہ کر کے بتا کہ قاسم نانوتوی کو برا کہتا ہے تو حاجی امداد اللہ کہاں جائے گا, پیر کہاں جائے گا؟ رشید احمد گنگوہی کو برا کہتا ہے تو پیر کہاں جائے گا؟ پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ تو درجہ ہی آخر میں آتا ہے, ٹھیک ہے, یہ آخر میں آتا ہے, لیکن جو پہلے مرید ہیں حاجی صاحب کے, جو پہلے خلیفہ ہیں, ان پر تمہارا مولوی احمد اللہ کفر کے فتوے لگاتا ہے تو پیر میر علی شاہ بیچارے کہاں گئے؟ یہ بات میری سمجھ میں آج تک نہیں آئی کہ حاجی امداد اللہ کے پیر بھی کافر احمد رضا کے قلم سے, اور حاجی امداد اللہ کے پہلے خلفاء بھی کافر. حاجی امداد اللہ کیسے تمہارے پیر ہو گئے؟ ان کو پیر کیسے کہتے ہو؟ ان کی ایک کتاب ضیاء القلوب پڑھ کر پیر کہتے ہو؟ خیر یہ بڑی لمبی داستان ہے, میں آپ کے سامنے تاریخ رکھنا چاہتا ہوں, اور تاریخ صحیح ہوتی ہے, تاریخ پر زد, تاریخ جب اپنا آپ دہراتی ہے تو کئی لوگوں کے سر گرا دیتی ہے, جھکا دیتی ہے, ٹھیک ہے؟ یہ اب آپ دیکھیں, یہ بات تو 1831 کو ختم ہو گئی بالا کوٹ کی جنگ, اب ایک نیا باب ہندوستان کی تاریخ کا شروع ہوتا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کا فیصلہ ہوا اس لیے کہ انگریز پورے ہندوستان میں چھا گیا تھا اور اس کی سلطنت قائم ہو رہی تھی, ایک دلی کے اوپر مغلوں کی حکومت کا چراغ ٹمٹما رہا تھا جو 1857 کے بعد بجھ گیا. 1857 کی جنگ آزادی کا فیصلہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں کیا گیا, اور اس میٹنگ میں, جس میٹنگ میں فیصلہ ہوا, مولانا قاسم نانوتوی, مولانا رشید احمد گنگوہی, مولانا جعفر تھانیسری, مولانا ولایت علی, مولانا ملوک علی, مولانا یحیی علی, سارے علماء موجود تھے. ایک آدمی کہہ دیا ہماری تعداد بڑی تھوڑی, مولانا قاسم نانوتوی نے جواب دیا کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی کم ہے؟ اس ایک بات پر فیصلہ ہوا کہ انگریز کے خلاف لڑائی لڑنی, چنانچہ لڑائی ہوئی. 1857 کی جنگ آزادی براہ راست علماء کی جنگ انگریز کے خلاف لڑی گئی, اور 1857 کی جنگ آزادی ہندوستان کی سب سے بڑی جنگ آزادی ہے کہ جس میں 500,000 علماء شہید کیے گئے. صرف 14,000 علماء وہ تھے کہ جن کی گردنوں کو دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں پر لٹکایا گیا تھا. 1857 کے اندر جنگ آزادی ہوئی, علماء کو فتح حاصل نہ ہو سکی وسائل کی قلت کی وجہ سے, اندرون لوگوں کی غداری کی وجہ سے. وائسرائے برطانیہ نے کہا ڈاکٹر ولیم میور کی رپورٹ پر کہ قرآن جلا دو, مدرسے شہید کر دو, علماء کو قتل کر دو اگر انگریز اس ملک میں کامیاب ہونا چاہتا ہے. ولیم میور نے کہا کہ سب سے پہلے قرآن ختم کرو. چنانچہ سن 1863 میں مسٹر ٹامسن اپنی انگریزی کی ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ 1863 میں قرآن پاک کے 350,000 نسخے ایک جگہ جمع کر کر جلا دیے گئے, اور اس کے بعد مدارس عربیہ پر بلڈوزر چلائے گئے. شاہ ولی اللہ کا مدرسہ رحیمیہ, اس کو بلڈوزر سے شہید کر دیا گیا, ایک مدرسہ بھی ہندوستان میں باقی نہیں چھوڑا گیا. حالانکہ 1601 میں جب انگریز آیا تھا تو صرف دلی کے ایک شہر میں 1,000 دینی مدرسہ تھا, لیکن 1864 میں ایک مدرسہ بھی ہندوستان میں. اب انگریز نے حکم دیا کہ جو داڑھی والا نظر آئے اس کو گولی سے اڑا دو. سید فیض احمد منگلوری کی ایک کتاب ہے ہندوستان کا روشن مستقبل, اور ایک کتاب ہے
تصویر کا دوسرا رخ. ایک کتاب ہے ہمارے ہندوستانی مسلمان ڈاکٹر ہینٹر کی کتاب, اور ان تمام کتابوں سے مواد جمع کر کے لکھی جانے والی کتاب ہے علم ہند کا شاندار ماضی. یہ بڑی جامع کتاب ہے مولانا محمد میاں صاحب کی. اس علماء ہند کے شاندار ماضی کی تیسری جلد میں یہ سارے واقعات ہیں جو ہندوستان سے چھپی. 14,000 علماء 1864 سے لے کر 1866 تک دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک لٹکائے گئے. لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا, اور اس مسجد کے صحن میں انگریز 80-80 علماء کو روزانہ پھانسی دیتا تھا. 100-100 علماء کو بوریوں میں بند کر کے ان کو جلتے ہوئے تنوروں میں ڈالا جاتا تھا. لاہور کے اندر شاہی قلعے میں حکومت خانہ بنایا گیا تھا. دلی کے اندر ایک حکومت خانہ تھا سرا والا. مسٹر تامسن کہتا ہے کہ میں اپنے خیمے سے نکل کر پیچھے گیا تو کیا دیکھتا کہ آگ کے انگارے چل رہے, اور ان انگاروں کے پر 40 علماء کے کپڑے اتار کر ان کو ڈالا گیا, اور میرے سامنے کہتا 40 اور مولویوں کو لایا گیا. اور انگریز نے کہا مولویوں ایک دفعہ کہہ دو کیا 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے, ابھی چھوڑ دیتا. تامسن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے کہ پہلے 40 علماء بھی آگ پر پک گئے, دوسرے 40 علماء بھی آگ پر پک گئے, ایک بھی آل ایسا نہ تھا جس نے انگریز کے سامنے گردن جھکائی. علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا جاتا, ہر دہری والے گولی سے اڑا دیا جاتا. علماء کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے ان کی گردنوں کو درختوں سے باندھ کر نیچے سے ہاتھیوں کو چلا دیا گیا. تامسن کہتا ہے کہ شیخ الحدیث کو جس کی داڑھی کے بال چاندی کے زیور کی طرح سونے کی تاروں کی طرح چمک رہے تھے میرے سامنے لایا گیا, اور توپ کے ایک منہ کے آگے اس جید عالم کو دیا گیا. جب توپ کا بٹن دبایا گیا تو ایک لمحے میں پوری فضا کے اندر اس عالم کا ذرہ ذرہ بکھر گیا. انگریز کو ترس نہیں آیا. احمد اللہ شاہ مدراسی رحمت اللہ علیہ کو انگریز نے ایک عدالت میں گولی کا حکم سنایا, لیکن اس انگریز نے کہا شاہ جی آپ ایک دفعہ کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھا, ابھی چھوڑ دیتا. احمد اللہ شاہ مدراسی نے کہا اے جج, میں جان کو بچانے کے لیے رسول اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا. مسٹر تامسن کہتا ہے کہ امبالا سے, جو امبالا کا محافظ تھا وہ مولانا جعفر تھانیسری تھے, وہاں سے مولانا جعفر تھانیسری کو انگریز نے گرفتار کیا. ان کے ساتھ مولانا یحیٰ علی ہے, مولانا ولایت علی ہے. تینوں علماء کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا. میر نکفیل نے صبح سے لے کر شام تک ان کو مارنا شروع کیا. کہتا ہے مولوی جعفر بتاؤ تمہیں اسلحہ کہاں سے ملتا ہے. مولانا نے نہ بتایا. اس نے کہا صبح کو تمہیں پھانسی ہو جائے گی. مولا کہتے کہ مجھے یقین تھا پھانسی ہو جائے گی, لیکن میں نے صبح کو روزے کی نیت کی. میں نے کہا چلو روزہ میرے ذمہ قضا باقی, آج روزہ ہو جائے. کہتے کہ انگریز آج مجھے مارنا شروع کرتا ہے, اتنا مارتا ہے کہ میں بے ہوش ہو جاتا. میری آنکھ کھلی تو رات کے 8 بج چکے تھے. میں نے رات کے 8 بجے اس مکان کے صحن میں کھڑے ہوئے ایک درخت کے پتے توڑ کر گرفتار کیا. کئی دنوں کا تینوں علماء کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا کر, پاؤں میں بیڑیاں لگا کر, جوگیانہ لباس پہنا کر امبالا کی جیل سے لاہور کوٹ لکھپت جیل پیدل لایا گیا. کئی دنوں کا سفر. جب کوٹ لکھپت جیل میں یہ علماء پہنچے تو گور افسر کہنے لگا یہ مولوی ایسے باز نہیں آئے گے, انہیں گلے میں لوہے کے توک ڈالو. کہتے کہ ہمارے گلے میں لوہے کے توک ڈال دیے گئے, اور اس کے بعد تینوں علماء کے لیے تین پنجرے لوہے کے بنائے گئے, اور ان پنجروں میں چوچدار سلاخیں انگریز نے لگائی, چوچدار سلاخیں پنجروں میں, اور تینوں علماء کو علیحدہ علیحدہ تینوں پنجروں میں بٹھا دیا گیا. مولانا کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے لہو بہتا تھا, ہمارے پاؤں سے لہو بہتا تھا. اس پنجروں میں ہم آسرا نہیں لگا سکتے تھے. وہ تینوں ڈبے, تینوں پنجرے مال گاڑی کے ایک ڈبے میں رکھے گئے, اور وہ مال گاڑی لاہور سے ملتان 3 مہینے میں پہنچی. یہ سارا واقعہ تاریخ کالا پانی میں, جس کا اعلان ابھی میرے رفیق کے سفر نے کیا ہے کہ وہ کتاب ہمارے پاس ہے, اس میں مولانا جعفر تھانی لکھا. لاہور سے ملتان جب پہنچے ڈسٹرکٹ جیل میں آئے, آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر ڈسٹرکٹ جیل لایا گیا. مولانا تھانی سری کالا پانی میں لکھتے ہیں کہ ملتان کی جیل میں ہم پہنچے, ہمیں کالے وارنٹ دے دیے گئے. مولوی جعفر تمہیں صبح کو پھانسی ہوگی, تمہارے دونوں ساتھیوں کو پھانسی. مولانا کہتے ہیں ساری رات ہم نے خوشی منائی. ساری رات ہم نے کیوں خوشی منائی؟ گورا افسر صبح کو آ کر کہتا ہے مولوی جعفر تمہیں پتا نہیں چلا یہ تمہارے کالے ورنٹ ہیں، تمہیں تو پھانسی ہے آج، تم ساری رات خوش رہے، تمہیں سمجھ میں بات نہیں آئی؟ مولانا نے کہا ہمیں سمجھ میں آئی، ہم خوشی اس لیے مناتے ہیں کہ ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں، ہم سمجھتے تھے بستر پہ مریں گے پتہ نہیں جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی، لیکن ادھر ہم تختہ دار پر لٹکائے جائیں گے، سیدھے حوض کوثر پہ پہنچ جائیں۔ انگریز دہل گیا کہ مولوی اتنا مضبوط ہوتا ہے، چلا گیا۔ تین دنوں کے بعد پھر کالے ورنٹ آئے اور لکھا کہ مولوی ہو، جس موت سے تم خوش ہوتے ہو انگریز وہ موت بھی تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں، اس لیے تم کیوں علماء کو 14-14 سال کے لیے کالا پانی کی سزا دی جاتی ہے۔ اب کالا پانی لے جانے کے لیے، جب کسی کو کالا پانی لے جایا جاتا پہلے اس کی داڑھی کے بالوں کو مونڈا جاتا تھا، اس کے بعد ان کے بچوں کو آخری ملاقات کرا کے کالا پانی بھیج جاتا۔ مولانا کہتے ہیں کہ جب مولانا یحیی علی کے داڑھی کے بالوں کو کاٹا گیا تو وہ دھاڑے مار مار کر روتے تھے، اور داڑھی کے بالوں کو اپنے ہاتھوں پر رکھ کر کہتے تھے داڑھی بالوں تمہیں مبارک ہو، میں چاہتا تھا شہادت مجھے ملے لیکن میری جائے تمہیں شہادت مل گئی۔ مولانا تھانی سے یہ کہتے کہ جب ہمیں میرے بچوں کو ملاقات کے لیے لایا گیا تو میرے بچوں، ایک بچہ تھا، ایک ہی لڑکا میرا تھا اور میری بیوی تھی، 8 سال کا میرا چھوٹا سا ماس بچہ تھا اور میری بیوی، جیل کی سلاخوں پہ ملاقات کے لیے آئے تو میں جیل کے اندر تھا، سلاخوں کے اندر بند تھا لیکن میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی، میرے پاؤں میں بیڑیاں تھیں، میرا بچہ میری ہتھکڑیوں کو دیکھ کر رونے لگا، میری بیوی رونے لگی، جیل کے عملے کے لوگ روتے تھے۔ میں نے کہا بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر خدا نے تیرے باپ کی زندگی لکھی تو 14 سال کے بعد واپس آؤں گا، نہ زندگی لکھی تو قیامت کے دن رسول اللہ کے حوض کوثر پہ ملاقات ہو جائے گی۔ یہ لوگ چلے گئے کالا پانی میں پہنچے، جزیرہ انڈمان میں پہنچے، اسی جزیرہ انڈمان میں ایک تھے مولانا فضل خیر آبادی، آج رضا خانی ان کا رشتہ اپنے ساتھ جوڑتا ہے، حالانکہ مولانا فضل خیر آبادی کا بریلوی مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں بچارے گا، اس وقت تک تو احمد رضا خان 7 سال کا تھا جب کا یہ واقعہ ہے۔ احمد رضا خان کتنے سال کا تھا؟ احمد رضا خان سن 1856 میں پیدا ہوا، 8 سال عمر ہوگی، یہ سن 1864 کا واقعہ ہے، 8 سال احمد رضا تو 8 سال کا تھا اور مولانا فضل خیر آبادی موجود تھے تو وہ بریلوی کیسے ہو گئے؟ اور بولو بات ٹھیک ہے نا بھائی، مولانا فضل خیر آبادی تو تھے، کالا پانی کی جیل میں بھیجے گئے اور احمد رضا خان 7 سال کا تھا، 8 سال کا، تو وہ بریلوی کیسے ہو گئے؟ اتنے پاگل ہیں کہ تاریخ کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ کہتے جی وہ بھی اعلی حضرت کے ساتھ تھے، اعلی حضرت کے نال کدھر آ گئے؟ بھائی شاہ اسماعیل شہید رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ ایک امکان کذب کے مسئلے میں ان کو اختلاف تھا، بس علماء علماء سے اختلاف ہوتا ہے، باقی کسی بات میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ان کا بریلوی مذہب سے کیا تعلق تھا بیچاروں کا؟ تو صحیح العقیدہ سنی مسلمان تھے۔ خیر یہ میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ مولانا فضل خیر آبادی گھر لیے گئے، بعض لوگ تاریخ کی روشنی میں کہتے ہیں کہ بھائی فضل خیر آبادی نہیں تھے بلکہ فضل شاہ جہان پوری تھے، یہ علیحدہ تاریخ کا موضوع۔ مولانا فضل خیر آبادی وہاں پہنچے، جب وہاں جانے لگے ان کا ایک بچہ تھا جس کی عمر تھی 6 سال، وہ تو چلے گئے، بیوی نے پیچھے سے درخواست دے دی وائسرا برطانیہ کہ میرا بچہ 6 سال کا ہے، میرا خاوند اس رعایت کا مستحق ہے کہ اس کو رہا کیا جائے۔ وہ درخواست چلتی چلتی برطانیہ پہنچی، برطانیہ سے واپس آئی۔ اس بات کو 8 سال گزر گئے، کتنے سال؟ مولانا فضل خیر آبادی 8 سال کالا پانی میں۔ اب 8 سال کے بعد ان کی رہائی کا پروانہ آیا، رہائی ہو گئی، آرڈر آ گیا بھائی صاحب برطانیہ کا کہ فضل خیر آبادی کو رہا کیا جاتا۔ وہ رہائی کا پروانہ لے کر ان کا ایک معصوم اکلوتا بیٹا، ایک بیٹا رہائی کا پروانہ لے، اس کی عمر تھی 14 سال، لڑکے کی عمر کتنی؟ بمبئی کی بندرگاہ سے جہاز میں سوار ہوتا، 14 سال کا بچہ، اپنے والد کی رہائی کا پروانہ لے کر وہ جہاز 6 مہینے کے بعد جزیرہ انڈمان پہنچا، 6 مہینے جہاز سے بچہ اترتا ہے، جزیرے میں داخل ہوا ہے، بہت بڑا جزیرہ، پوری دنیا کے قیدی تھے، اس کو کالا پانی کہا جاتا تھا۔ بچہ دیکھتا ہے کہ سامنے سے ایک بہت بڑا مجمع آ رہا، لوگ آ رہے ہیں، آگے بڑھ کر ایک آدمی سے کہا کہ میں نے اس آدمی کو ملنا، کس کو؟ اس نے لکھا وہ دیکھا فضل حق خیر آبادی کی رہائی کا پروانہ ہے، فضل حق خیر آبادی کو میں نے ملنا ہے، اس آدمی نے حیرت انگیز نظروں سے اس بچے نے کہا اور کہا کہ تو کہاں سے آیا؟ کہنے لگا میں ہندوستان سے. تو کون ہے؟ میں فضل خیر آبادی کا بچہ ہوں. جب یہ کہا کہ فضل خیر آبادی کا میں لڑکا ہوں, 14 سال عمر ہے اور میں اپنے باپ کی رہائی کا پروانہ لایا, تو وہ آدمی رونے لگا. بیٹا حیران ہے لڑکا کہ یہ روتا کیوں ہے, کیوں روتے ہو؟ لڑکے نے کہا, اس نے کہا یہ سامنے جنازہ فضل خیر آبادی کا آ رہا ہے, میں اس لیے روتا کہ جس کی رہائی کا پروانہ لے رہا ہے وہ دنیا کے غموں سے رہا ہو چکا ہے. ہاں یہ حرف تمنا سے زبان کی دوریاں, سختیاں دشواریاں, پابندیاں مجبوریاں, یاد ایام جفا آخر بھلائیں تو بھلائیں کس طرح, اور دل فرنگی سے لگائیں تو لگائیں کس طرح. علماء کی ایک داستان ہے, ایک تاریخ ہے, ایک قربانی کی المناک کہانی ہے. آج ہر آدمی کہتا جی فلاں نے پاکستان بنایا, فلاں نے کیا. 14 اگست 1947 کے بعد ہر سال 14 اگست کو پاکستان کا شہری حکمران ان سروں اور بہادروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے جنہوں نے انگریز سے گھوڑے کے خرخرے مل کے جگیرے لی, معافی نامے دیے, انگریز کی ٹوٹی کی, ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے. لیکن کبھی ریڈیو ٹی وی کے اندر جہاں فضل خیر آبادی کے لیے اور مولانا جعفر تھانیسری کے لیے اور مولانا قاسم نوتری کے لیے کوئی جگہ نہیں آئی. یہ لوگ لوارث تھے, یہ یتیم تھے, آئے جن لوگوں کو چونے کی بھٹیوں میں ڈال کر ذبح کر دیا گیا, ان کو دیواروں کے نیچے لٹا کر اوپر عمارتیں بنا دی گئی. وہ اتنے لوارث تھے جن کو آگ کے انگاروں پر لٹا کر جب دیا گیا, جن کو سامنے کھڑا کر کے گولیاں مار دی گئی. وہ لوگ اتنے لوارث تھے کہ آج پاکستان کا انگریز کا کہ انگریزی تعلیم کا دل دادا اور انگریز کے تمدن کا سے انگریز کے تمدن سے آراستہ پڑھا لکھا تاریخ دان آج ان ہزاروں علماء کی قربانیوں کو فراموش کر کے شمس سلطنت سے ٹکرانے والے ایوان اقتدار کو للکارنے والے پیدا. اسی شورش نے کہا اس میں نہیں کلام کہ دیوبند کا وجود. تھوڑا ذوق تازہ ہے, یہ ذوق تازہ ہے تو کوئی دو چار شیر سنا. تھی آنکھوں کے بڑے ٹھہر ٹھہر کے تقریر کر رہے ہیں اور ساڈا روز کا کام ہے. میں اج اتنا تھکیا سی کہ میں بالکل تقریر ادھا گھنٹہ بھی نہیں کر سکتا سا, لیکن میں سمجھنا کہ علماء دیوبند کی کرامت ہے کہ اتنا وقت گزر گیا اور تصا بھی ماشاءاللہ سن رہے ہیں, توجہ ہے نا بھائی. شورش کہتا ہے اس میں نہیں کلام کہ دیوبند کا وجود ہندوستان کے سر پہ ہے احسان مصطفیٰ, اس مدرسہ کے جذبہ عزت فرشت سے پہنچا ہے خاص و عام کو فیضان مصطفیٰ, اور گونجے گا چار کھوٹ میں نانوتری کا نام, گونجے چار کھوٹ میں نانوتری کا نام, اور بانٹا ہے جس نے بادہ ہے عرفان مصطفیٰ. مولانا محمد قاسم نانوتری رحمت اللہ نے کہ کل عمر 49 سال ہے, کل عمر کتنی ہے؟ 49 سال کی عمر میں مولانا قاسم نانوتری دنیا سے رخصت ہو گئے, لیکن اس انسان نے 49 سال کی عمر میں اتنا کام کر دیا کہ آج پوری دنیا میں کوئی خطہ ایسا نہیں کہ جس خطے میں اس دیوبند کا فیض نہ پہنچا. ٹھیک ہے, شورش کشمیری نے مولانا قاسم نانوتری کے بارے میں کہا تھا تو شام میں کرو مکان کی راہ دکھلاتا رہا, توجہ ہے نا. جتنا تہاڈا ذوق تازہ ہوئے گا انہیں شیر زیادہ سنو گے, ٹھیک ہے نا بھائی. کہ جو تہاڈا ذوق نہ ہوا نا تو مینو شیر سنا چسکا کوئی, ٹھیک ہے نا بھائی. گل سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں تمہیں مبارک دینا کہ اگلی تقریر آہستہ آہستہ میں بول رہا پھر بھی تھی بیٹھے ہو, ورنہ چاند کے بندے ٹر جانے سات کہ مولوی آپ تو باہر کیوں نہیں ہوا, اتنے ہی حال ہے آپ تو باہر ہوگی تو گل بنتی. شیر چاند نے ولولا ہی ادارہ تمہیں دتا ہے, ٹھیک ہے نا بھائی. اگے مولوی اج ٹلا رہا ہے, چلو آہستہ کو بولے نا کہ مولوی اج ٹلا رہا, سواد نہیں آیا. ہاں جی پھٹا پن دے تو سوال آ گیا, اپنا پھٹا بھی پن دے تو بھی پن دے. بھائی بلے بلے بھائی بڑی گل ہوئی,
آج تو چھڈی ہوئی گل نہیں. سورج کہتا ہے صاف ہے کونوں مکان کی راہ دکھلاتا رہا. مولانا قاسم نے شاف ہے کونوں مکان کی راہ دکھلاتا رہا, گمراہ میں شرک کو توحید سکھلاتا رہا. اور پرچم اسلام ابے درخشا کے روپ میں بت قدوں کی چار دیواری پہ لگاتا رہا. اور مولانا رشید احمد گنگوہی کے بارے میں سورج کہتا ہے کہ اس زمین پر اثر حاضر کا فقیہ بے مثال, اس زمین پر اثر حاضر کا فقیہ بے مثال, سنت خیر الورا کے زمزمے گاتا رہا. اور مولانا حسین احمد بنی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مولانا شیخ الہند محمود الحسن کے بارے میں, وہ شیخ الہند جو قاسم نانوتوی شاگرد ہے, شیخ الہند کے بارے میں شورش کہتا ہے کہ گردش دوراں کی سنگینی سے ٹکراتا رہا, گردش دوراں کی سنگینی سے ٹکراتا رہا اور مالٹا میں نغمہ مہر و فا گاتا رہا. مولانا مدنی کے بارے میں شورش کہتا ہے کہ شہر استبداد کے دیوار و در گھاتا رہا, شہر استبداد کے دیوار و در گھاتا رہا, گمشدہ اسلاف کی تصویر دکھلاتا رہا. وہ خواجہ کونین کے روزے کی جالی تھام کر, خواجہ کونین کے روزے کی جالی تھام کر نور کے تڑکے دعا کے ہاتھ پھیلاتا رہا. وہ مدرسہ جس کو قاسم نانوتوی نے جس کی بنیاد رکھی تھی, اس مدرسے کا پہلا شاگرد ہے جس کا نام ہے شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ نے. مولانا قاسم نانوتوی کتنا بڑا نبی کا عاشق ہے, خدا کی قسم انسان کی عقل بڑھ جاتی ہے اس کے عشق و محبت کی داستان سن کر. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ حضور کے روضے پر تشریف لے گئے, ساتھ میں پیچھے ہی جوتے اتار دیے. شاگردوں نے کہا پاؤں میں پتھر چبیں گے, فرمایا بات پتھروں کی نہیں, میں نے تو جوتا اس لیے اتارا ہے کہ شاید ان پتھروں پہ رسول اللہ کے قدم آئے اور نانوتوی کا جوتا کہیں قدموں کے اوپر نہ آ جائے. اندر گئے اس کراتے ہوئے باہر آئے, کسی نے پوچھا کیسے بنی, فرمایا میرے اکا کا مجھ پہ تو اتنا کرم تھا اور بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے. یہ اتنا کرم کیوں, یہ کیا سلسلہ ہے نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے. وہ قاسم نانوتوی جس نے نبی کے روزے کو دیکھ کر کہا تھا ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا, جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا. کوئی ایسا پیر لاؤ, کوئی ایسا بھی لاؤ, کوئی ایسا کتب لاؤ. نواب بھوپال نے خط لکھا کہ آپ میرے مدرسے میں 300 روپیہ مہینہ تنخواہ ہوگی, ایک گھنٹہ روزانہ پڑھانا ہوگا. قاسم نانوتوی میرے پیر مرشد جواب دیا کہ میں دیوبند کے مدرسے میں پڑھاتا ہوں, مجھے 12 روپے مہینے کی تنخواہ ملی ہے, 12 روپے میں 4 روپے میرا خرچ ہے, 4 روپے میری والدہ کا خرچ ہے, میرے پاس تو باقی 4 روپے رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے, میں تیرے 300 کو کیا کروں گا. کوئی ایسا پیر لا کر دکھاؤ. وہ قاسم نانوتوی نبی کے عشق میں چند اشعار کہتا ہے, اگر ذوق تازہ ہو تو سناتا ہوں, اور ایسے اشعار جو آج تک آپ نے نہ سنے ہوں شاید. ٹھیک ہے, غیر مطبوع کلام, توجہ ہے. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضور کے عشق میں, حضور کی شان میں فرمایا, سب سے پہلے مشیت کے انوار سے, سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. انصاری بڑا قابل غور شعر ہے. کئی جلسوں میں جب لوگ یہاں ذوق جن کا پتا ہوتا ہے تو میں وہاں سناتا ہوں, تھوڑا پیپرا لگتا ہے, ذوق تازہ کہ بھج گیا ہے. ذوق تازہ نہ ہوگی میں یہ شعر تے کبھی سنایا, یہ تازہ ہے کہ سنانا. تازے کا مطلب ہے کل سمجھو گا, میرے نہ آخر بہت تقریر چنگی کی تھی, بڑے پتنگ کی تھی, پٹھان نعرے بڑے لانا سی, میں آخیا نعرے لا دے خان صاحب کو بات سمجھ نہیں آئے, کہنے لگا سمجھ میں مجھے کچھ نہیں آتا تھا, تمہارا جوش کرتا تھا ہمارا نعرہ لگا تھا بلے میں. چل ٹھیک ہے, اور پرانا زمانہ لنگ ہے کہ مولوی اکھا بند کر کے تقریر کر سن, 2 گھنٹے بعد اکھا کھولتے سی بندے سارے موجود ہوں سن. ہوں تو پچھلے دنوں ایک مولوی تقریر شروع کی اکھا بند کر کے, 2 گھنٹے بعد اکھا کھولیاں تو مسیطے بندہ ہی کوئی نہیں. ایک بابا بیٹھا سامنے تھملے نہ لگا ستون نہ, مولوی صاحب نے لگے تیرے تو علاوہ اتنے عاشق کوئی نہیں. وہ بابا کہتا میں کروں عاشق ہوں, میں تو جناب سپیکر والا ہے, چلو تو سر سپیکر کی جان چھڈو تو میں بھی جاوا, تو سر جانا تو سر سپیکر والے تو نہیں بیٹھے, وہ گل کو پلے پہ رہی ہے میری, سپیکر والا بیٹھا ہے دیکھو بیٹھا کہ بیٹھا, لیکن یہ جناب تھی بھی بیٹھے ہو. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے، بڑی کڑ غور بات، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بدن کانوں مکان کو سجایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بدن کانوں مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، اور علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، اور ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اور اس کی شفقت ہے بے حد تو بے انتہا، اس کی شفقت ہے بے حد تو بے انتہا، اس کی رحمت تخیل بھی ماورا، اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا. حضور کی شفاعت کا ذکر کرتے ہیں، فرمایا حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ. حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، اور جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، ریاض الجنہ، اور جس کے آمن میں جنت بسائی گئی، اور جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. یہ عشق ہے، کہو یہ کیا ہے. مولانا محمد قاسم نوتوی کے پہلے شاگرد ہیں مولانا شیخ الہند محمود الحسن. کیا نام ہے؟ شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ. وہ شیخ الہند محمود الحسن جس کے 32,000 علماء جس کے شاگرد ہیں، 32,000 علماء. خدر کی ٹوپی، خدر کا کرتا، خدر کی چادر، ہڈیوں کا پیکر، دبلا پتلا، لیکن طاقت اتنی کہ وائسرائے برطانیہ کے ایوان میں لرزا ہے. اتنا بڑا انسان جس نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی، جس کے شاگردوں میں پہلا شاگرد حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی پیدا ہوا رحمت اللہ، جس نے 1,500 سے زیادہ کتابیں لکھ کر پوری دنیا میں اللہ کا قرآن پہنچا دیا. شیخ الہند کے شاگردوں میں ایک شاگرد ہے جس کا نام ہے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ، جس کو 25 سال کے لیے انگریز نے جلا وطن کیا، لیکن اس کے پائے استقلال میں کوئی فرق نہیں آیا. شیخ الہند جس کے شاگردوں میں علامہ انور شاہ کشمیری پیدا ہوا، جس نے بخاری شریف کی عربی میں شرح لکھی، پوری دنیا عرب کو حیران کر دیا. وہ شیخ الہند جس کے شاگردوں میں مفتی کفایت اللہ دہلوی پیدا ہوا، جس کے ایک فتوے کو دیکھ کر مصر کے علماء نے کہا تھا کہ روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. وہ شیخ الہند جس کے شاگرد میں مولانا الیاس تبلیغی جماعت کا بانی پیدا ہوا، جس کے شاگردوں میں مولانا محمد الیاس تبلیغی جماعت کا، اتنی بڑی تبلیغی جماعت، جب چلا تھا تو پانی پتر کرنال کے چند آدمی تھے، لوگ مذاق کرتے تھے، لیکن آج پوری دنیا کے 180 ملکوں میں الیاس تحلیلی کا لشکر پہنچ چکا ہے یا نہیں؟ لیکن یار لوگوں کو بڑی تکلیف ہے، یار لوگوں کو، اور میں نے کہا لوٹا بھی اپنا، مسلح بھی اپنا، پیسہ بھی اپنا، وقت بھی اپنا، بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ایک مولوی صاحب سے میں نے کہا کی تکلیف ہے تینوں؟ وہ کہتا گلاں ساری ٹھیک ہے، پر جڑا انہوں نے 10 دن لے چلے جانا سر سانو جمعرات کی روٹی نہیں بھیجتا، گل ٹھیک ہے، جڑا 10 دن لے انہوں نے گیا وہ گیا، وہ سارے کو بھی گیا، سارے پاسوں گیا، کہنا وہ جمعرات کی روٹی نہیں بھیجتا، بالکل ٹھیک. پھر ہم کی کریے، انہیں کراچی کو ایک تبلیغی جماعت چلائی، وہ حیدرآبادوں واپس چلی گئی. میں آخیا سناؤ بادشاہ کدھر آئے ہو؟ کہنے لگے لوگوں نے دعوت کرمیاں چھڑ دیتی ہیں، ہور بھوکے مر دے ہیں، مقابلہ تبلیغی جماعت ہے. یہ بے عجیب لوگ ہیں، پوری امت اور ملت اس قوم نے کفر کے فتوے لگائے. احمد رضا بریلوی کا کام فتوے گھڑا تھا، فتوے لگانا تھا، ٹھیک ہے نا بھائی، بڑا کمال تھا. کتنا کمال فتوے لگانے میں مولوی احمد رضا بریلوی کا تھا، روئے زمین پر کسی کا نہیں. آدمی میں کمال ہوتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ رفرا مخم پر کفر کا فتوا لگایا مولوی احمد رضا کے لڑکے حامد رضا نے، انہوں نے کہا ظفر علی خان کا، ظفر علی خان کوئی مولانا اشرف علی خان بھی تھا جو چپ کر جاتا، اکھڑ آدمی تھا. جب اس پر کفر کا فتویٰ لگایا تو اس نے کہا بریلی کے فتویٰ کا سستا ہے بھاؤ. بڑی بات کہی انہوں نے کہا بریلی کے فتویٰ کا سستا ہے بھاؤ کہ ملتے ہیں کوڑی کے اب تین تین تگے تگے فتویٰ اور کہ ملتے ہیں کوڑی کے اب تین تین خدا نے یہ کہہ کر نے ڈھیل دی املی لہم من نکیدی متی. جب پھر بھی باز نہیں آیا ظفر علی خان نے کہا کوئی ترکی لے گیا کوئی گریبا لے گیا, کوئی دامن لے گیا کوئی گریبا لے گیا, کوئی ترک لے گیا کوئی ایران لے گیا, رہ گیا تھا نام باقی ایک فقط اسلام کا بھی ہم سے چھین کر حامد رضا خان لے گیا. لے گیا کھو کے جا. اور علامہ اقبال پر جب مولوی بیدار علی نے کفر کا فتویٰ لگایا تو علامہ اقبال نے کہا تھا مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ نے زندگی کی, مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ نے زندگی کی, اس دور کے ملا ہے کہ ان کے مسلمان ان کا کام فتوے گھڑنا فتوے لگانا. ایک مولوی نیا نیا پڑھ کر گیا مدرسہ انوار العلوم ملتان سے, یہ سید کاظمی کا مدرسہ ملتان سے پڑھ کر گیا بہاول نگر کا تھا. بہاول نگر پہنچا ماشاءاللہ پہلے جمعے میں تقریر کرتا وہ کہتا ہے کہ دیوبند کافر, اور جو دیوبندی کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر. اور کہا کہ دیوبندیوں کا جو آدمی دیوبندی سے نکاح پڑھائے اس کا نکاح جائز, اور اگر نکاح کوئی پڑھائے اولاد پیدا ہو جائے اولاد حرام بھی. دعویٰ کر دیا تھے مولوی صاحب وہیں کے ماشاء اللہ. ایک بابا جی اٹھ کر کھڑے ہو گئے قرآن سر پر رکھ کر کہنے لگے مولوی جی میں تمہارے والد صاحب کے نکاح کا گواہ ہوں, تمہارے والد صاحب کا نکاح مولوی غلام قادر دیوبندی نے پڑھایا تھا. لہذا مولوی اپنے بارے میں میرا وضاحت فرما دے. اب مولوی صاحب کا جب بات کوئی بھی نہ آئی تو مولوی صاحب کہنے لگے تم شریف پڑھو. کیا کہو, اب وہ لڑکے پرانا زمانہ گزر گیا کہ لوگ پاگل بن جاتے تھے مولوی کے کہنے پر, لوگ تو سمجھدار ہیں سمجھتے. اس لڑکے نے کہا جی درود شریف اکٹھا ہی پڑھیں گے, پہلے بتاؤ آپ کیا ہیں. یہ آپ کہتے ہیں کہ جو دیوبندی کو جو دیوبندی سے نکاح پڑھایا اولاد حرامی ہوتی, تو آپ کے والد صاحب کا نکاح تو دیوبندی نے پڑھایا تھا. والا شریف صاحب سمسارا والے ان کے والد کا نام مولوی غلام قادر ہے, انہوں نے نکاح پڑھایا تھا ماشاء اللہ. اب جب مولوی صاحب کو کوئی بات نہ آئی تو کہنے لگے بھائی یہ وقت کی بات ہوتی ہے. یہ کیا ہوتا ہے وقت وقت کی بات ہوتی ہے. یہ روح بھی جمبریاں سی ساڈے لائق, یہ روح تو بغیر بھی یہ ملک نہیں بننا سی. اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق. پورے ملک میں سوشلسٹ بھی بولا, دہریا بھی بولا, بے ایمان بھی بولے, اپنے بھی بولے اور پرائے بھی بولے کہ علامہ احسان اللہ ظہیر کا سانحہ بڑا عظیم ہے, اس کی شہادت کے دکھ میں بولے. نہ بولا تو وہ لمبے تلے والا نہ بولا اور نورانی نہ بولا. انہوں نے تعزیت کہی. ایک ملا نے کہا واقعہ بڑا شدید ہے, اچھا نہیں ہوا, بم کا دھماکہ اچھا نہیں ہے, اس لیے نہیں کہ ان کو بم لگا, اس لیے کہ خطرہ ہے کہ ہمیں نہ لگے. اس خطرے سے کتنی خلیز اور پلیز ذہنیت اس ملک میں کسی فلم فطرے کی نہیں ہے جتنی رضا خانیوں کی ہے. میں تصویر کا دوسرا رخ تاریخ کی روشنی میں آپ کو بتا نہیں سکا, اس کے لیے بڑا وقت چاہیے, پھر کسی وقت انشاءاللہ کروں گا. کہ ایک طرف علماء دیوبند انگریز کے مقابلے میں تھے اور دوسری طرف انگریز سے جگیریں حاصل کرنے والے, فتوے انگریز کے حق میں رہنے والے, انگریز کے لیے تعویذ لکھنے والے, انگریز کے سامنے کاسہ گدائی لے کر دستے تکفر پھیلانے والے کون سے ملا تھے, کون سے لوگ تھے. تاریخ میرے دوستو جی ایم سی جب بیمار ہوتا ہے ضیاء الحق جا کر گلدستے ریش کرتا ہے کہ نہیں. لیکن احسان الہی ظہیر کتنے لاہور میں بیمار رہے ایک مرتبہ بھی نہیں آتا. جو ملک توڑنے کی باتیں کرتا ہے اس کو ضیاء الحق گلدستے دیتا ہے گلدستہ. جو قرآن اور دین کے لیے آواز بلند کرتا رہا اس کے لیے توفیق نہیں ہوئی کہ ہمارا صدر وہاں آئے. کیوں آئے؟ اور وہ گول گپا وزیر اعلی جان دے ہو, اس گول گپے نو گول بٹول جب کرتا پھرتا ہے جتھے مر جائے 50,000 دے آتا ہے ماری چلو تو 50,000 ہی چلو ٹھیک ہے تانگنے والے وعدہ کیتا میں لکھ لکھ دے دیا ایک پیسہ نہیں ہے جتنا ملیا ہوں لاہور گئے نا تو اتنے 50,000 تم بمب اپنے آپ سے سانو مار لین دے تینوں 4,00,000 دے دیا گے ٹھیک ہے نا بھائی چاہے سانو چندا کٹھا کر کے دینا پڑے تم بھی کہڑا پیو کو دینا تم بھی قوم کا پیسہ ہی دینا اے کسان لائی زہیر کے خون کی قیمت 50,000 روپے ہے شرم آنی چاہیے اس حکومت کو جس دن یہ لاہور میں بم کا دھماکہ ہوا اگر غیرت کی رکھتی اس کارنگ میں اور وزیر اعلی میں ہوتی اسی وقت تستیفہ دے دیتا اتنے بموں کے دھماکے ان تمام دھماکوں کا ذمہ دار ضیاء الحق ہے اور میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ احسان الہی ظہیر کو شہید کرنے والے رافضی ہیں ان قریب یہ بات اس ملک کے در و دیوار تک پہنچ جائے گی اب تک جو تفتیش ہوئی ہے اس سے ظاہر ہوا ہے کہ رافضی شہید کرنے والے ہیں آج بیان نہیں پڑا آپ نے حکومت کا کہ اگر ہم نے قاتلوں کا نام بتا دیا تو اس ملک میں فتنہ پڑ سکتا ہے اگر نہ بتایا تو وہ فتنہ پڑے گا نہ بتایا تو فتنہ پڑے گا میرے دوستو بڑے دکھ کی بات ہے بڑا افسوس ہے بہت پریشانی ہے آج ذمہ دار ضیاء الحق ہے بم کا دھماکہ کرنے والے شیعہ ہیں اس لیے کہ علامہ احسان اللہ ظہیر نے جو 1.5-2 سال پہلے بغداد میں صدر صدام کی موجودگی میں خونی کے خلاف تقریر کی تھی یہ اس کا رد عمل ہے یہ ساری کڑیاں ان قریب قوم کے سامنے آئیں گی لیکن ایک بات کی مجھے سمجھ میں بات نہیں آتی کہ ضیاء الحق کے دور میں پاکستان میں بموں کے دھماکے شروع ہوئے تو ہوئے اس سے پہلے کبھی ہوئے تھے اسلم قریشی شہید ہوا اغوا ہوا آج تک نہ ملا اسام اللہ فاروقی شہید ہوا اس کے قتل آج تک نہ ملے قاتل قاری اشرف ہاشمی شہید ہوا آج تک قاتل اغوا ہوئے اغوا کنندگان کا پتہ ہی کوئی نہیں اگر رفیق قاری رفیق ساہیوال کے حافظ احمد حسن اور منگلگاہ مسجد جامعہ مسجد سکھر میں بم کا واقعہ ہوا دو مسلمان شہید ہوئے کوئی پتہ نہیں اگر کوئی پڑا گیا تو سزا نہیں اور اب کتنے دن ہو گئے کہتے ہیں تفتیش آگے بڑھی ہے اخبار میں روز آتا ہے تفتیش آگے بڑھی ہے اور اب کہتے ہیں کہ دو آدمی پکڑے گئے ہیں دو اور ہیں لاہور سے خیر جب یہ تفتیش سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا لیکن ایک بات ہے کہ ان دھماکوں کی ذمہ داری ضیاء الحق پر ہے اگر فاروق اعظم فرمائیں کہ دریائے فرات کے کنارے پر ایک کتا بھوکا مر جائے تو قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا ایک کتے کے بھوکا مرنے کی ذمہ داری اگر خلیفہ پر ہو سکتی ہے تو ایک عالم کے کئی علماء کے شہید شہادت کی ذمہ داری سربراہ پر کیوں نہیں ہوتی وہ بم کیسے آیا ایران سے وہ بم کیسے آیا افغانستان سے تمہاری چوکیاں پولیس کی کہاں تھی آخر پولیس چوکیوں سے گزر کر آیا وہ ذمہ داری کس کی کون ذمہ دار ہے ہماری حکومت ذمہ دار ہے اور اس حکومت کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا ٹھیک ہے یا نہیں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت شیخ محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ایک شاگرد ہیں سید حسین احمد بدری سب کو رحمۃ اللہ علیہ وہ حسین احمد بدری جس نے 14 سال پیغمبر کے روزے پر بیٹھ کر نبی کی حدیث پڑھائی جس نے داڑھی کے بالوں سے نبی کے روزے کی صفائی کی مالٹا کی جیل میں خط گیا کہ گھر کے 19 افراد فوت ہو گئے حسین احمد بدری نے اس کے جواب میں دو شعر لکھے آپ شعر سمجھیں گے تو سناتا ہوں حسین احمد بدری نے خط کے جواب میں شعر لکھا اللہ کو خطاب کیا 19 افراد فوت ہو گئے تھے خود مالٹے کی جیل میں تھے دکھوں میں شعر لکھا ہے کہ تیرے عشق میں کوہ غم تیرے عشق میں کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو تیرے عشق میں کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو ایسو نشاط زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو اور مسائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پہ اشک برسانا نہیں آتا. میرے دوستو، وہ شیخ الہند محمود رسل جس کے شاگردوں میں مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ تھے، وہ شبیر احمد عثمانی جس نے بخاری کی شرح فضل الباری لکھی، جس نے مسلم شریف کی شرح فتح الملم لکھی، وہ شبیر احمد عثمانی جس نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر پاکستان بنایا. اگر علامہ شبیر احمد عثمانی قائد اعظم کا ساتھ نہ دیتے، خدا کی قسم یہ پاکستان کبھی نہ بنتا. صوبہ سرحد کا فرنڈم جیتا علامہ شبیر احمد عثمانی کے شاگردوں نے، سرحد اور مشرقی پاکستان کا ریفرنڈم جیتا علامہ شبیر احمد عثمانی کے شاگردوں. علامہ شبیر احمد عثمانی نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، مولانا رفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم کا ساتھ دیا. 1947 میں حضرت تھانوی کا انتقال ہوا اور اس سے پہلے قرارداد پاکستان کی انہوں نے حمایت کی. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کئی سو خلفاء تھے، سارے خلفاء پاکستان کی تحریک بنانے میں شریک تھے. ہم اعتراف کرتے ہیں علماء دیوبند کے ایک طبقے نے پاکستان کی تقسیم کے طریقہ کار سے اختلاف کیا تھا، لیکن وہ اختلاف دیانت دارانہ تھا، ملک دشمنی پر مبنی نہیں تھا. لیکن ایک بہت بڑے طبقے نے جس کی قیادت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، پاکستان کی تحریک میں حصہ لیا. علامہ شبیر احمد عثمانی نے مغربی پاکستان کے بننے کے بعد 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات کو 12 بجے کراچی میں مغربی پاکستان میں پاکستان کا پرچم لہرایا، اور مشرقی پاکستان میں ڈھاکہ میں مولانا ظفر احمد عثمانی نے پاکستان کا پرچم لہرایا. قائد اعظم بہت ہوئے تو علامہ شبیر احمد عثمانی نے جنازہ پڑھایا، قائد اعظم وہ لہرا دیتا.
علماء دیوبند کی اکثریت نے پاکستان کی حمایت کی ہے، پاکستان کے قیام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. آج دشمن کو اور مخالف کو صرف ایک طبقہ جو دیانت طور پر تقسیم سے اختلاف رکھتا تھا، علامہ شبیر مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے بھول جاتے ہیں، مولانا اور بہت بڑے بڑے سارے جنہوں نے پاکستان کی تحریک میں قید دیا. میں سمجھتا ہوں کہ انہی علماء کی کوششوں کی وجہ سے قائم ہوا، ٹھیک ہے. اور پاکستان کے قیام مسلم لیگ نے نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اس نے جب اس کلمے کو فراموش کر دیا تو پہلی مرتبہ 1962 میں مولانا مفتی محمود اور مولانا غلام غوث ہزاروی نے اصلی کے ایوان ایوانوں میں پاکستان میں اسلام کے قیام کا مطالبہ کے نظریے پاکستان لوگوں کے سامنے پیش کیا. میرے دوستو، سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ 7 سال جیل میں رہے، 48 سال نبی کی حدیث پڑھائی، 160 خلفاء پڑھائی، 14 سال مدینہ منورہ میں نبی کی حدیث پڑھائی، پیغمبر کے روزے کی داڑھی کے بالوں سے صفائی. یہ اعزاز کم نہیں ہے. ہم سلام کرتے ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی کو، ہم سلام کرتے ہیں علماء دیوبند کے اور علماء دیوبند کے ایک بہت بڑے کار ہند کے رفیق امام آزاد کا. امام آزاد رانچی جیل میں بند ہے، رہائی نہ جاتا، بیوی فوت ہو گئی، انگریز ان کے لیے رہا کرتا. ابو الکلام اسی رہائی نام کی پشت پر لکھتا ہے کہ انگریز اس رعایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کل قیامت کا دن ہوگا تو حوض کوثر بیوی سے بات کرتا. وہ ابو الکلام آزاد جب اس کا انتقال ہوا تو شورش کاشری نے ابو الکلام کی قبر پر جا کر 1958 میں کہا تھا، چند اشعار ہے تھے، ذوق تازہ ہے. ابو الکلام نے کہ قبر پر شورش نے کہا تھا، عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستی نہیں ہے، عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستی نہیں ہے، زمین کی رونق اجڑ گئی ہے، فلک پہ مہرے مبی نہیں ہے، تیری جدائی میں مرنے والے وہ کون ہے جو حزی نہیں ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے. یہ کون اٹھا کے دے رکابہ. شورش کہتا ہے کہ کئی دماغوں کا ایک انسان، کئی دماغوں کا ایک انسان میں سوچتا ہوں کہاں گیا ہے، کئی دماغوں کا ایک انسان میں سوچتا ہوں کہاں گیا ہے، قلم کی عظمت اجڑ رہی ہے، زباں کا زور بیاں گیا ہے، اتر گئے کئی منزلوں کے چہرے میر، کیا کارواں گیا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے، یہ کہن کون اٹھا کے دہر و کعبہ، شکست دل خستگام پہنچے، جھکا کے اپنے دلوں کے پرچم، حواس پہنچے وام پہنچے، تیری لہد پہ خدا کی رحمت، تیری لہد پہ سلام پہنچے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ جب شورش نے یہ اشعار عطا اللہ شاہ بخاری کو سنائے تو شاہ جی نے کہا میری طرف سے ایک شعر اس کے ساتھ ملا لو کہ تو میرے خوابیدہ آنسوؤں کو اور مرنے والے جگہ چکا ہے، تو میرے خوابیدہ آنسوؤں کو اور مرنے والے جگہ چکا ہے، زمین کے تاروں سے ایک تارا فلک کے تاروں میں جا چکا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں۔ ہم سلام کرتے ہیں اس شیخ التفسیر مولانا احمد علی غوری کو جس کو انگریز نے برف کے بلاکوں پہ لٹا دیا اور ایک اور بلاک اس کے جسم پہ رکھا اور کہا احمد علی کیا خیال ہے، تو شیخ التفسیر نے فرمایا اے انگریز میرے جسم کو برف کے بلاکوں سے ٹھنڈا کر سکتے ہو لیکن میرے ایمان کی چنگاری کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے۔ قرآن کا درس لاہور کے شیرہ والا گیٹ پہ شروع کیا، ایک آدمی ساتھ نہیں، ہندو پتھر مارتا ہے، سکھ پتھر مارتے ہیں، لیکن 40 سال جب اس درو دیوار کو قرآن سنایا تو 2.5 لاکھ انسان، جب اس کا جنازہ اٹھا تو 2.5 لاکھ انسان دھارے مار مار کر رو رہا تھا۔ یہ علماء دیوبند کے چمکتے پھول ہیں، ان کو ریاست علی ظفر بجنوری کہتا ہے، اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے پیر مغاں کہلایا ہے، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راستے پہنچے یزداں تک، اے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زنداں تک، سوار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے اہل، اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ بیان۔ اور ایک اعلان آخر میں یہ سماعت فرمائیں کہ جس سٹکر کا، یا اللہ مدد کا ایک سٹکر کا ہمارے ساتھی نے اعلان کیا ہے نا، اور ایک لیٹر پیڈ کا اعلان کیا ہے خط لکھنے کے لیے، یہ سٹکر اور لیٹر پیڈ ہر سننی جتنے بھی آپ یہاں موجود ہیں 5-5 10-10 کی تعداد میں یہ سٹکر اور لیٹر پیڈ باہر سے لے جائیں، اور یہ جو آج کی تقریر ہیں کیسٹوں میں، یہ ندیم میوزک سینٹر کے افضل صاحب یہاں موجود ہیں، یہ آپ کو شفاخانہ حیوانات جنگ صدر سے ساری تقریریں کیسٹوں میں مل سکتی ہیں، ویسے بھی میری اور مولانا اک نواز صاحب کی ساری تقریروں کے جتنے ریکارڈ ہیں ہر موضوع پر وہ ان سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ آج کل بے حیائی اتنی ہے کہ گھر گھر میں فلمیں ہیں اور گھر گھر کے اندر گانوں کی کیسٹیں ہیں، اس لیے میں درخواست کروں گا کہ وہ کیسٹیں جو علماء کی تقاریر پر اور معلومات پر مشتمل ہو آپ ان کو اپنے گھروں میں رکھیں، اور نوجوانوں کو گانوں والی فلموں سے، گانوں والے کیسٹوں سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا محمد۔ اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہماری مشکلات آسان فرما، کچھ بیان کے اس کو قبول فرما، حضور کی شفاعت نصیب فرما، حضور کی محبت